ہوگا وہ آخرت میں ہنسے گا. تو ہنسنے اور رونے سے متعلق یہ مضامین چل رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں پانچ چیزوں کا غم اور فکر. کہتے ہیں کہ زندہ آدمی کو پانچ چیزوں کا غم ہوتا ہے, لہذا ہر آدمی کو ان پانچ چیزوں کی فکر میں رہنا چاہیے. نمبر ایک, اپنے گزشتہ گناہوں کی فکر رکھے کہ ان کا کرنا تو یقینی ہے مگر معافی کا کچھ پتہ نہیں, لہذا ان کی ہر وقت فکر لگی رہنی چاہیے. نمبر دو, وہ نیکیاں کتنی بھی ہوں مگر ان کے مقبول ہونے کا یقین نہیں. نمبر تین, اپنی گزشتہ زندگی کا تو علم ہے کہ کیسی گزری مگر باقی کا کچھ پتہ نہیں. نمبر چار, یہ تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ دو ٹھکانے بنائے ہیں مگر معلوم نہیں کہ ہمارا ٹھکانہ کون سا ہوگا. نمبر پانچ, یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آدمی سے راضی ہیں یا ناراض. پر جس شخص کو عمر بھر یہ پانچ چیزیں پانچ فکر لگے ہوں گے وہ اسے ہنسنے سے روک دیں گی. حقیقت یہی ہے کہ جو آدمی ان فکروں میں لگا رہے گا تو اس کو ہنسنے کا موقع ہی کب ملے گا. ہر آدمی کی زندگی جو بھی گزری ہے اس کو پکا پتا ہے کہ میری زندگی میں کیا کیا میں نے اپنی حرکتیں کی اور کس کس طرح سے زندگی گزاری. بہرحال وہ تو ہو گیا جو کچھ ہو گیا, لیکن اس کے سلسلے میں کہ معافی ملی ہے یا نہیں کچھ پتہ نہیں کسی کو. اسی طرح سے نیکیاں بھی چاہے جتنی بھی ہوں مگر ان کے مقبول ہونے یا مردود ہونے کا پتہ نہیں ہے. آدمی کو ہر وقت ڈرتے ہی رہنا چاہیے اور نیکی چھوٹی سے چھوٹی بھی نہ چھوڑے اور بدی چھوٹی سے چھوٹی بھی نہ کرے. اسی طرح سے گزشتہ زندگی کا تو علم ہے کہ کیسی گزری مگر مستقبل میں کیسی گزرے گی اس کا کچھ پتہ نہیں کسی کو بھی. اسی طرح سے یہ تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ دو ٹھکانے پیدا کیے ہیں اور بنائے ہیں مگر انسان کو معلوم نہیں کہ اس کا ٹھکانہ کون سا ہے. اسی طرح سے پانچواں نمبر, یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آدمی سے راضی ہے یا ناراض. بس جس شخص کو عمر بھر یہ پانچ فکر لگی ہوں گی وہ نہیں ہنسے گا. اس لیے یہ فکریں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اچھل امکان کوشش کریں کہ نیکی کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال رہے, ان کا فضل شامل حال رہے. نیکی کو چھوٹی سے چھوٹی سمجھ کر چھوڑے نہیں, بدی کو چھوٹی سے چھوٹی سمجھ کے کرے نہیں. اس کے متعلق گزشتہ جمعے کو کافی تفصیل سے کر چکا ہوں. آگے ارشاد فرماتے ہیں, اور جسے دنیا میں پانچ غم حاصل نہیں اسے مرنے کے بعد پانچ قسم کے غموں کا سامنا ہوگا. نمبر ایک, اپنے چھوڑے ہوئے مال پر حسرت ہوگی جسے حلال اور حرام طریقوں سے جمع کرتا رہا اور پھر اپنے دشمن وارثوں کے لیے چھوڑ گیا. ظاہر ہے کہ انسان نہ تو سارا مال کھا سکتا ہے, نہ ساری چیزیں پہن سکتا ہے, نہ سارا کھانا کھا سکتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, ہر چیز کے اندر ایک خاص حد تک ہی اس کو استعمال کر سکتا ہے. دنیا میں بڑے بڑے حکمراں ہوئے, بادشاہ ہوئے, ان سب کو یہی حوث جو تھی لگی رہی اور اسی حوث میں ہی وہ مارے بھی گئے. انہوں نے کتنا کھایا اور کتنا پہنا اور کتنا انہوں نے پیسہ استعمال کیا, ظاہر ہے کہ نہ ساری دنیا کا پیسہ سمیٹ سکے اور نہ ساری دنیا کا کھانا کھا سکے, نہ ساری دنیا کا پہن سکے. دنیا بہت وسیع ہے, اس میں عیش و عشرت کے سامان سارے ہونے کے باوجود بھی سارا سب کچھ جو ہے وہ کوئی آدمی بھی اکیلا نہیں کھا سکا نہ سمیٹ سکا. تو اس لیے آدمی کو جو قناعت پسند ہو جائے, اور یہ قناعت پسند ہوگا جب کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھے اٹھے گا. حضور سرور کائنات رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اولاد آدم, اس کو اگر اللہ میاں سونے کی دو وادیاں دے دیں تو یہ تیسری کی بھی تمنا کرے گا. ہائے ہائے جو ہے نا, اس کا پیٹ مٹی ہی بھرے گی. وادیاں آپ جانتے ہیں, دو پہاڑوں کے بیچ کا جو خلا ہوتا ہے اور حصہ ہوتا ہے کتنا بڑا ہوتا ہے. آدمی کو 200 تولہ 100 تولہ 50 تولہ یہ مل جائے تو وہی کیا کم ہوتا ہے. تو اس کو اتنی بڑی مقدار میں اگر سونا اللہ پاک دے دے تو اس کو ہائے ہائے لگی رہے گی. روئے زمین پر ایسے بتیرے لوگ پیدا ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی, ان کے 100 جہاز ہوئے پانی کے, وہ 101 اور 102 اور 103 کرنے کے چکر میں رہے, کبھی بھی ان کے 100 جہاز پورے نہیں ہو سکے اور 2-3 جب بھی جتنے بڑھاتے تھے اتنے ڈوب جاتے تھے. اسی طرح سے بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے سب کچھ جمع کر کے رکھا اپنے لیے. میں نے پڑھا تو نہیں لیکن بہرحال میں نے سنا ہے لوگوں کی زبانی ہی کہ سوئٹزرلینڈ والوں نے کہا کہ پاکستان والوں کا پیسہ ہمارے پاس اتنا ہے کہ اگر وہ واپس چلا جائے تو ہر فرد پاکستان کا بڑا مالدار ہو جائے. جہاں سے لوٹ سمیٹ کروا لے جا کر جمع کرایا اور زندگی نے وفا نہ کی, وہ بینک کے اندر ہی رکھا رہ گیا. جب سے پاکستان بنا ہے, جب سے اب تک کتنی مقدار میں دولت جو ہے جمع کر چکے کرنے والے, لیکن ان کے کام بھی نہ آئی اور وارثوں کو بھی نہیں ملا. تو بہرحال یہ دنیا ہے, ہائے ہائے لگی رہتی ہے. اس ہائے ہائے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے روئے زمین پر پیدا کیے, خصوصاً پیغمبر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے جنہوں نے قناعت کا درس دیا اور قناعت کا صبر سکھایا کہ قناعت کرو, صبر سے کام لو اور محدود زندگی گزارو. حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو اسی بات کی تعلیم دی کہ اتنا رکھو کہ جس کی ضرورت ہو اس سے زیادہ کی فکر میں مت پڑو. اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری کفالت کرنے والے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی پرندوں کی کہ شام کو پوٹے بھرے ہوئے اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں اور صبح کو خالی پوٹے آتے ہیں, اور اللہ کی شان ہے سمندری کیا خشکی کی کیا کتنی مخلوقات ہیں بے شمار اور بے حساب, اللہ میاں سب کا پیٹ بھرتے ہیں. ایک دفعہ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو شوق ہوا, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ یہ روزی کا نظام میرے حوالے فرما دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے سامنے جو پتھر پڑا ہے اس پر اپنا عصا مار کر دکھاؤ. عصا مارا تو 2 ٹکڑے ہو گئے, پھر ان 2 ٹکڑوں میں سے 1 ٹکڑے کے لیے فرمایا کہ اس پر بھی عصا مارو, پھر اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے, پھر اس کے بعد بھی ان 2 ٹکڑوں میں سے 1 ٹکڑے کے لیے فرمایا کہ اس پر عصا مارو. اس پر عصا مارا تو 3 تہوں کے اندر چھوٹی سی جگہ تھی, اس میں ایک درخت لگا ہوا تھا, ایک کیڑا بیٹھا تھا. اللہ میں نے فرمایا اے موسیٰ کان کے لگا کے سنو یہ کیا کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ سبحان من یرانی یرزقنی ولا ینسانی, پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے اور شان اس کی زبردست ہے کہ وہ مجھے بھولتی نہیں اور روزی دے رہی ہے. تو فرمایا کہ یا اللہ بے شک آپ ہی کی مہربانی ہے کہ آپ سب کو کھلاتے پلاتے ہیں, میرے بس کا کام نہیں. اور دوسری مثال جو ہے وہ حضرت سلیمان علیٰ نبی جناح علیہ الصلوۃ والسلام کو شوق ہوا کہ بھائی میں اتنا بڑا پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بنایا مجھے کہ کائنات میں ایسا پیغمبر اور ایسا مالدار کوئی نہ ہوا, ایسا بادشاہ کوئی نہ ہوا. آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا ہی ایسی مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ جس کو آپ نے نہ پہلے دی ہو ایسی سلطنت اور نہ کسی کو بعد میں دی ہو. اللہ تعالیٰ نے وہ سلطنت دے دی. اللہ تعالیٰ سے روزی کا سامان مانگ لیا کہ یا اللہ یہ روزی میرے حوالے فرما دیں. فرمایا اے سلیمان تمہارے بس کا کام نہیں ہے, تم نہیں سنبھال سکو گے اس کو, لیکن پھر بھی نہیں مانتے تو چلو تمہیں موقع دیتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بے شمار دیگیں چڑھوا دی اور سمندری مخلوق کے لیے جب کھانا پک گیا تو مچھلیوں کو حکم فرمایا کہ آؤ مچھلیوں کھانا کھاؤ. تو لکھا ہے کہ ایک مچھلی ہی سارا کھانا کھا گئی اور باقی ساری مچھلیاں بھوکی رہ گئیں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس بڑی مچھلی نے بھی شکایت کی کہ حضرت میرا تو پیٹ بھی نہیں بھرا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ معذرت چاہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں اور بہت ہی زیادہ, یہ تو آپ ہی کا بس کرم ہے کہ آپ سب کو کھلاتے اور پلاتے ہیں. اور یہ ہمارے سامنے بھی ایسے واقعات بہت سے آتے ہیں جو مشاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی رزاق مطلق ہیں. پرندے تو ہمارے آپ کے سامنے ہیں ہی کہ صبح اٹھتے ہیں اور جا کے اپنا کھانا کھاتے ہیں, پیٹ بھرتے ہیں, وہ کوٹا بھرتے ہیں اور خوب خوش رہتے ہیں. روزانہ کا ان کا معمول یہی ہے. اور اسی طرح سے اللہ پاک نے جو اس طرح نظام رکھا ہے پیدائش کا سلسلہ, تو اس میں اللہ تعالیٰ ہر جاندار کو بڑے جو ہیں ان کو اپنی نسل کے سلسلے میں سمجھ عطا فرماتے ہیں کہ وہ اپنی نسل کا بڑا خیال کرتے ہیں. میں نے اپنی جوانی کے اندر ایسے بہت سے واقعات دیکھے, غور کیا, مشاہدہ کیا, تو اس وقت میں نے مشاہدہ کر کے اللہ تعالیٰ کی زبردست شان دیکھی. ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے, وہ بھیڑ کہلاتی ہے, خوبصورت بھی ہوتی ہے اور مختلف کلر کی مٹی کا گھر بڑے خوبصورتی سے بناتی ہے. اللہ کی قدرت اور شان دیکھیے کہ وہ مٹی لا کے, چھوٹی سی مٹی لاتی ہے ذرا سی, اور اس کو گول کاٹ کے لاتی ہے جہاں سے بھی لاتی ہے, لا کے اس کو مٹکی بناتی ہے جس جگہ کا وہ انتخاب کر لے وہاں. اور مٹکی بنانے میں بھی اس کے منہ کا اور اس کے جو ڈنک ہے اس کا ہوتا ہے حصہ, اس میں لگا کر وہ اس کی مٹکی کا منہ باقاعدہ بناتی ہے. اور اس کے بعد اللہ کی شان اور قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کیسا زبردست نظام رکھا ہے کہ اس میں وہ ہرے کیڑے سبزی والوں کے یہاں سے وہ لے کر آتی ہے اور لا کے اس کے اندر وہ ڈالتی ہے, جتنے کیڑے بھی رکھتی ہے وہ ڈالتی ہے, پانچ چھ تقریباً میں نے دیکھے ہیں. تو بہرحال اس کے بعد اس کیڑوں کے اوپر اپنا تخم جو ہے وہ ڈال دیتی ہے اور اس کے بعد اس کو بند کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق کی شان نظر آتی ہے کہ اس کے اندر وہ بند ہو گئے, مٹی کا سارا برتن جو ہے بن گیا, مٹکی بن گئی, سب کچھ ہو گیا, دروازہ بند, ہوا جانے کی کوئی جگہ نہیں. اس کے اندر ہی چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کیڑا اسی کی نسل کا وہ بن جاتا ہے, بھیڑ بن جاتا ہے. اور اس کے بعد اللہ کی قدرت اور شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی جانوروں میں ایک جانور کو اس کام کے لیے لگا دیا کہ وہ اپنے لعاب سے وہاں نکلنے کا راستہ بنایا, سوراخ کر لیتے ہیں اس میں, اور سوراخ کے بعد وہ ہل جل کر اس میں سے نکل کے ذرا باہر گر جاتے ہیں, گرنے کے بعد ذرا پھڑ پھڑاتے ہیں, پر کام کرنے لگے, پہلے تھوڑے سے اوڑے گر گئے, تھوڑے سے اوڑے گر گئے, اس کے بعد یہ جا وہ جا. اسی طرح سے بہت عجیب و غریب نظام قدرت کے ہیں. جس پاک پروردگار نے کائنات کو پیدا کیا, مخلوقات کو پیدا کیا, وہی زبردست شان والے ہیں اور سنبھالنے والے ہیں, کھلاتے ہیں پلاتے ہیں. اسی طرح سے اور بہت سارے واقعات ہیں پرندوں کے اندر بھی. چھوٹے سے چھوٹا پرندہ, اس کو اپنی غذا کا پتہ ہے کہ اس کو کیا کھانا ہے, جو غذا اس کی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو متوجہ کر دیا ہے اور وہ غذا لے کر جاتی ہے. میں نے کتاب میں شکاریات کی ایک بڑا مضمون عجیب و غریب پڑھا تھا. دو صاحبان جنہوں نے یہ مضمون لکھا اس کتاب میں, مضامین اور بتیرے تھے لیکن انہوں نے اپنا جو مضمون لکھا تو انہوں نے یہ لکھا تھا کہ صبح کے وقت ہم ایک علاقے کا لکھا تھا کہ وہاں چہل قدمی کے لیے دونوں جنگل کی طرف گئے. جنگل کی طرف گئے تو وہاں ایک نالا تھا, ہم اس نالے میں اتر گئے, ہریالی بہت تھی, بڑا دل خوش ہو رہا تھا کہ بھائی ہریالی ہے, صبح صبح کا وقت ہے, موسم بڑا اچھا ہے. لیکن ہمارے پاؤں جو تھے بغیر بات کے من من بھر کے ہو رہے تھے, پسینہ چھوٹنے لگا, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مسئلہ ہے کیا. باہر کے دونوں کے جب پیر زیادہ بھاری ہوئے، چلنا مشکل ہوا، پسینہ آنے لگا، ایک دوسرے سے ذکر کیا، اور ذکر کر کے کہنے لگے بھائی یہ تو اندر کچھ لگ رہا ہے، آگے کچھ گڑبڑ ہے. اوپر ہو گئے وہ باہر کے چل پڑے کنارے کنارے. جب کافی آگے چلے تو پتا چلا کہ ایک شیر چت پڑا ہوا ہے اور منہ کھول رکھا ہے اس نے، اور ایک چڑیا آتی ہے گلابی رنگ کی، اور اس کے دانتوں کے بیچ میں سے وہ گوشت کے ریشے جو ہیں نکال کر لے جاتی ہے. تھوڑی دور کے بعد وہ تھوڑی دیر میں پھر آتی ہے، پھر جاتی ہے، اس طرح سے وہ چکر کاٹ رہی ہے اور شیر چت پڑا ہوا بڑے مزے سے. انہوں نے کہا یہ قصہ تھا، اللہ تعالیٰ کو بچانا منظور تھا ہم لوگوں کو، اس لیے پسینہ بھی چھوٹا اور پیر بھی بھاری ہو گئے ہمارے، چل نہیں پا رہے تھے، من من بھر کے ہو گئے، اور دوسرے قدرت کی یہ شان دیکھ لی ہم نے. تو باہر کے اللہ کی شان ہے زبردست کہ شیر اور وہ پرندے کو چھوڑ دے، لیکن وہ پڑا ہوا ہے اور یہ پرندہ جو ہے برابر آتا ہے نڈر ہو کے اور اس میں سے وہ ریشے نکال نکال کے لے جا کے کھلاتا ہے. اسی طرح سے حضرت انہوں نے مصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت سے بہت بڑے بزرگ گزرے، انہوں نے بھی اپنا ایک واقعہ بیان کیا ہے. فرمایا کہ میں سفر میں تھا، جاتے جاتے میں تھک گیا تو ایک درخت سے نیچے لیٹ گیا. درخت سے نیچے لیٹا تو مجھے بڑا عجیب و غریب منظر نظر آیا کہ اس کی چوٹی پر درخت کی ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے اور ایک چڑیا وہ اس کے سامنے والی شاخ پر آ کر بیٹھتی ہے اور وہ منہ کھول دیتا ہے، اس کے منہ میں کچھ ڈالتی ہے اور چلی جاتی ہے. اس طرح سے مسلسل میں جب تک لیٹا رہا یہ منظر دیکھتا رہا، اور بالآخر مجھے جستجو ہوئی. جب وہ چڑیا پوری طرح اسے کھلا چکی، مجھے جستجو ہوئی تو میں درخت کے اوپر چڑھا. درخت پر چڑھ کر جو میں نے دیکھا تو بڑی حیرانی ہوئی مجھے کہ اللہ کی شان ہے کہ وہ سانپ نابینا تھا. اللہ میں نے اس کو اوپر بٹھا دیا اور ساتھ ساتھ اس چڑیا کو اس کی روزی کے لیے مقرر فرما دیا، ورنہ عام طور سے سانپ، چڑیا، چوہا، اسی طرح سے چھوٹے موٹے جانور جو ہیں پرندے، ان کو چھوڑتا نہیں ہے سانپ. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے کہ جب وہ چاہتے ہیں تو اس طرح سے عجیب و غریب مناظر جو ہیں دنیا میں سامنے آتے ہیں. اسی طرح سے آپ ہی کا بیان کیا ہوا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک نہر کے پاس تھا، میں نے دیکھا کہ نہر میں سے ایک کچھوا نکلا، خشکی میں آیا. تو میں دور سے دیکھ رہا تھا کہ حیران ہو کے کہ یہ کہاں جا رہا ہے. تو وہ کشتی، کیا نام ہے، کچھوا جو تھا وہ خشکی میں آ کے رکا تو ایک بچھو وہ پھدک کر اس کے اوپر بیٹھ گیا. اب مجھے اور زیادہ جستجو ہو گئی کہ بچھو اور کچھوا، اور کچھوا پانی میں سے نکل کر آیا اور اس پر بچھو بیٹھا اور پھر وہ دوبارہ پانی کی طرف چل پڑا، تو میں بھی اس سے فاصلے پر چلنے لگا. یہاں تک کہ دریا پار کر کے، نہر یا دریا جو بھی تھا، پانی پار کر کے ہم وہاں پہنچے، میں بھی پہنچا، وہ بھی پہنچے. تو وہ کچھوا جو تھا زمین میں خشکی کے اوپر پہنچ کر رک گیا، اور وہ بچھو جو تھا پھدک کر آگے چلا گیا. میں دور دور سے دیکھتا چلا گیا، آگے دیکھا تو ایک نوجوان سایہ میں بڑے مزے سے سویا ہوا تھا، میٹھی نیند، اور اس سے ذرا آگے ایک کالا ناک، خطرناک قسم کا، بہت خطرناک، لمبا چوڑا، وہ اس لڑکے کی طرف بڑھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت اور شان، اس کی مہربانی کہ اس بچھو نے جا کر وہاں اس کا پہلے آگے سے آگے ہی کام تمام کیا، اور بچھو اس سے بھڑ گیا سانپ سے، اور اس کے ڈنک مارا، اور ڈنک مارنے کے بعد وہ سانپ تو لوٹ پوٹ ہو کے تھوڑی سی دیر میں ٹھنڈا ہو گیا. بچھو اپنا کام کر کے دوبارہ پھر ادھر آیا، اور اس کے بعد آ کے پھر وہ کچھوے کے اوپر بیٹھا. کچھوا جو تھا وہ اتنے احتیاط سے چل رہا تھا پانی پر کہ بچھو کو پانی نہ لگے، یعنی اپنی کمر اوپر کر رکھی تھی، اور پھر دوبارہ لا کے اس بچھو کو وہیں چھوڑ گیا. ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت اور اس کی شان کی بات. جب چاہیں جس طرح کام لے لیں، جس مخلوق سے کام لے لیں، تو باہر کہ اللہ رب کریم نے یہ مناظر دنیا میں پیدا کیے اور دکھائے ہیں، اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والے ہیں. باہر کہ اللہ تعالیٰ پر جس کی نظر ہوتی ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کرتا ہے، اور اس طرح سے ہائے ہائے سے وہ رک جاتا ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے آدمی بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ قناعت پسند ہو جاتے ہیں اور بادشاہت کو بھی لات مار دیتے ہیں. ایسے بڑے بڑے بزرگ بہت سارے گزرے ہیں. من جملہ ان کے ایک بزرگ جن کا اکثر مجھ سے آپ تذکرہ سنتے ہیں, حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ, یہ اپنے وقت کے بادشاہ تھے, تبریز کے علاقے کے بادشاہ تھے. اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا بہت مقرب بندہ بنا لیں. تو ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے وہ سلطنت تو اپنے بیٹوں کے حوالے کی اور کافی زرو جواہرات لے کر وہاں سے یہ چلے حضرت شہاب الدین سہروردی عمر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں. وہاں آئے اور آ کے بتایا اپنا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی درویشی اور یہ زرو جواہر اس سے ہمارا کیا تعلق, یہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دو. چنانچہ وہ تقسیم کرا دیے سارے اور انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے اپنے سے بیعت کر لیجئے. تو حضرت شہاب الدین سہروردی عمر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی بیعت تو کر لیں گے لیکن مسئلہ جو ہے وہ کافی ظاہر ہے, آپ بادشاہ رہ چکے ہیں تو ایسی صورت میں مشکل ہوگی کہ نفس کشی ہو. کہا حضرت میں بالکل ہر طرح سے حاضر اور تیار ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ نمازیوں کے لوٹے بھر کے رکھا کرو, اس زمانے میں پانی بھر کے رکھنے کا دستور تھا اور یہ اب سے ذرا پہلے تک بھی ہندوستان میں کافی زیادہ دستور تھا اور اب بھی چھوٹے علاقوں کے اندر بدنے مٹی کے ہوتے ہیں جو لوٹا بھی کہلاتا ہے اور اسی طرح سے شہر سے لے جا کے لوگ وہاں لوٹے بھی رکھ دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ بدنوں کے اندر پانی ڈال دیتے تھے اور بدنے سے آدمی وضو کرتا تھا. تو اس پر ان کو مامور فرما دیا اور 7 سال تک وہ لگے رہے, یعنی اتنے اپنے وقت کر و فر میں رہنے والے بادشاہ اور اللہ تعالی کی شان. تو بہرحال انہوں نے اپنے کو مٹایا اور اس دنیا کو دل سے نکالا. حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے ہوئے اور جب حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے 17 دن رہ کر خلافت اور مرتبہ لے کر چلے تو کہا کہ حضرت مجھے بھی اجازت ہے, تو فرمایا کہ بھائی تمہاری منزل تو آگے ہے, جاؤ تم بھی جاؤ. تو بار کا قصہ مختصر یہ کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تو اپنے ایسے بندوں کو دین کے کام میں لگا دیا. اسی طرح سے اور بھی بہت سے بزرگ ہوئے ہیں جن کو اللہ رب کریم نے بہت کچھ عطا فرمایا, انہوں نے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کر دیا اور تہی دست ہو گئے. اسی طرح سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے والد ماجد آپ جب چھوٹے سے تھے تو اس وقت دنیا سے تشریف لے گئے اور والدہ ماجدہ بھی چھوٹی عمر تھی جب ہی تشریف لے گئیں, تو آپ کے ورثے میں ایک باغ ملا آپ کو. ایک باغ تھا اور ایک چکی تھی, دو چیزیں تھیں تو اس میں آپ لگے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ان سے کام لینے تھے بہت زبردست, اس لیے اللہ پاک نے ان کو اس کام سے ہٹایا اور اس کام میں لگایا, جیسا کہ آپ وقتاً فوقتاً ان کے متعلق مجھ سے سنتے رہتے ہیں. باہر کے حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک مجذوب صفت ہستی بزرگ تھے, وہ آپ کے پاس آیا جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے خوش ہو کر ان کی خدمت میں اپنے باغ میں سے انگور کے خوشے پیش کیے. آپ نے اس میں سے چند انگور کھا لیے اور اس کے بعد فرمایا کہ معین الدین اس سے تمہارا کوئی سروکار نہیں ہے, تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا, تمہیں اللہ تعالیٰ نے دوسرے کام کے لیے پیدا کیا ہے. چنانچہ سمجھایا اور اس طرح سے آپ نے اپنا وہ باغ بھی بیچ دیا, چکی بھی بیچ دی اور ان کے ساتھ لگ لیے. ان کے ساتھ رہے 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 اور اس طرح سے پھر وہ آپ کو حج کے لیے لے کر گئے. تو جیسا کہ اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں, حج کر آیا تو وہاں سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آپ کی مقبولیت کی سند مل گئی اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب لے کر گئے تو آپ نے فرمایا السلام علیکم یا سید المرسلین, تو وہاں سے جواب آیا وعلیکم السلام یا سلطان الہند. تو اس طرح سے فرمایا کہ آپ کو یہاں سے بھی سند مل گئی اور وہاں سے بھی, اب آپ اپنا کام کریں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو سلطان الہند فرمایا ہے ہندوستان جانا ہے اور وہاں جا کے دین کا کام کرنا ہے, تو باہر کا وہ قصہ لمبا ہے. پھر آپ وہاں سے چلے, مختلف علاقوں میں گئے, اور اس طرح سے ہوتے 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 پھر اجمیر شریف میں آ کر آپ ٹکے. تو باہر کے اللہ رب کریم کی زبردست شان ہے. حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنی جیب میں سے ایک ٹکڑا روٹی کا سوکھا ہوا نکال کر دیا تھا, کہا کہ بیٹے یہ کھا لو. آپ نے اس کو کھایا تو بڑی مشکل سے وہ اترا پوری طرح سے. وہ کھانے کے بعد آپ کی کایا پلٹ ہو گئی, اور اسی میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ دینے کا سامان کیا. پھر اس کے بعد حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت زیادہ لپٹے رہے, اور انہیں سے بیعت ہوئے, اور انہی کے فیوض و برکات لے کر پھر آپ آگے چلے. تو بار کا قصہ مختصر یہ کہ بہت بڑے بڑے بزرگ جب دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا دی, انہوں نے دنیا کو رخصت کیا اور دین میں وہ لگے. اسی طرح سے اور بھی بہت سے واقعات ہیں کہ جو ہوئے زمین پر صادر ہوئے. تو بار کیف اللہ تعالیٰ رزاق مطلق, جس کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے قناعت پیدا کر دی وہ تو ہو گئے بہت پکے ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت اپنے وقت میں مشہور تابعی بزرگ ہیں, ان کی بے شمار کرامتیں ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خصوصی شاگرد تھے, اور آپ ہی سے نسبت لی, اور اس طرح سے یہ سلسلہ آگے چلا. ایک مرتبہ آپ حج پر جا رہے تھے, آپ کے ساتھ اور بھی قافلہ تھا. راستے میں کھانا پینا ختم ہو گیا, پانی ختم ہو گیا. ساتھیوں نے کہا حضرت کھانا پینا ختم ہو گیا اور پریشانی ہو رہی ہے, مال و دولت بھی ختم ہو گیا. تو آگے چلے تو ایک کھجور کا درخت تھا. آپ کی کرامت ظاہر ہوئی اور آپ نے اس کو ہلایا, تو آپ اندازہ کیجئے کہ درخت کو ہلا نہیں سکتے آپ اور ہم. کھجور کا تنا اتنا سخت ہوتا ہے, اس کو ہلانا آسان کام نہیں, لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو ہلا دیتے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ نَخْلَةٍ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. ان کو ہلائیے آپ اپنی طرف تو آپ کے اوپر کھجوریں جھڑیں گی. اسی طرح سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ درخت کو ہلاؤ, تو انہوں نے ہلایا تو سونے کی کھجوریں جو تھیں وہ گری. گٹھلیاں تو انہوں نے سنبھال کر رکھ لیں, کھجوریں کھا لیں, اور اس طرح سے آگے چلے. آگے چلے تو پانی کا قصہ ہو گیا. پھر ایک کنواں تھا, دیکھا اس کو. دیکھنے کے بعد اس کے کہنے کے حضرت یہ تو سوکھا ہوا کنواں ہے. تو حضرت نے وہاں بھی کچھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی, تصرف فرمایا, تو اللہ تعالیٰ نے پانی اتنا پیدا فرما دیا کہ ابل کر اوپر آ گیا. فرمایا کہ اس سے اپنے برتن بھر لو, پی لو اور نہ دھو لو. تو اس طرح سے یہ اللہ کے بہت بڑے نیک اور محبوب بندے گزرے ہیں. کبھی یہ مکہ شریف میں ہوتے تھے, کبھی مدینہ شریف میں ہوتے تھے, کبھی حج کے موقع پر مسجد خیف میں ہوتے تھے, کبھی عراق میں ہوتے تھے. تو بار کیف اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت ہی زبردست کرم فرمائے تھے. تو یہ مختلف مقامات پر ظاہر ہوتے رہتے تھے اور اپنے کو چھپاتے بھی رہتے تھے. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اتنا زبردست قوی تعلق تھا. اور اسی طرح اور بہت بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق ہونے پر, اللہ تعالیٰ کی طرف نظر ہونے پر اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں, ان کا کرم ہو جاتا ہے, اور اس طرح سے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے مالا مال ہوتا ہے. حضرت خواجہ چشتی رحمت اللہ علیہ جو تھے, ان کا لنگر تھا بہت وسیع. جستجو والوں کو بڑی جستجو رہتی تھی کہ یہ لنگر ان کا کہاں سے چلتا ہے. ایک خادم خاص تھا ان کا, اس کو بتا رکھا تھا کہ جب تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو تو میرے مسلح کے نیچے سے لے لیا کرو. روز آنا, وہ حساب لگاتے تھے لنگر کا اور اسی حساب سے پیسے لے لیا کرتے تھے. کافی دن اسی طرح گزر گئے, اور جستجو والوں کو یہ جستجو ہوئی کہ دنیا پیسہ لے کر آتی ہے ان کے پاس اتنا اتنا, اور یہ لیتے نہیں کسی سے بھی, ایک پائی بھی نہیں لیتے, نذرانے قبول نہیں کرتے. تو آخر یہ اتنا بڑا لنگر چلتا کیسے. ایک شخص تھا وہ بہت پیچھے پڑ گیا اور زچ کر دیا اس خادم خاص کو. ایک دن وہ جذبے میں آ کر بہت ہی زیادہ مغلوب ہو گیا اور بے ساختہ کہہ بیٹھا کہ تمہیں کیا پتا، تم کیا جانو ہمارے حضرت کو؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت کے قدموں کے نیچے خزانہ تھی، پورے روئے زمین کے خزانے جمع کر رکھے ہیں. حضرت نے فرما رکھا ہے مجھے جب ضرورت ہو جتنی ضرورت ہو لے لیا کرو. تو راز فاش ہو گیا اور اس کے بعد احساس ہوا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی. حضرت خواجہ سے ملے اور ان کے قدموں پر گر گئے اور کہنے لگے حضرت مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں بہت ہی نادم ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیں گے تو بڑی مہربانی ہے، ورنہ میں کسی قابل نہیں رہا. اور رو رو کے کہا کہ میں نے حضرت آج یہ راز آپ کا فاش کر دیا جذبات میں آ کر، اس شخص نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا اور اس طرح سے مجھے مغلوب کر دیا، بالآخر میں جذبات میں آ گیا اور میں کہہ بیٹھا. تو حضرت خواجہ نے فرمایا کہ چلو آج تو کہہ دیا، آئندہ خیال رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک راز ہے. تو بار کیب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، ان کے لنگر جاری رہے اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو غیب سے وہ خزانے عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی زبردست شان نظر آتی ہے. آپ ہی کے مریدین خاص میں سے تھے حضرت قطب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ، جن کو اللہ پاک نے کرامت عطا فرمائی تھی کاک اور پیسٹری کی. تو ان کا کیا عالم تھا کہ ان کے آستین سے بھی پیسٹریاں نکل رہی ہیں، بستر پر بھی پیسٹریاں نکل رہی ہیں، وضو خانے سے پیسٹریاں نکل رہی ہیں، اور اس طرح سے پیسٹری کا ان کا کرامت کا سلسلہ تھا. تبارک اللہ رب کریم کی زبردست شان ہے. اسی طرح سے اور بہت سے لوگوں کو اللہ پاک نے وہ مقام عطا فرمائے تھے، انہی مقاموں کی بنا پر وہ حضرات کسی بھی خاص آدمی سے کہتے تھے کہ بھائی ذرا سامنے سے میری تھیلی اٹھا لاؤ. تھیلی اٹھا کے لاتے تھے تو اس کے اندر اشرفیاں ہوتی تھیں. اور اسی اس میں ذیل میں یاد آیا، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کسی زمانے میں ڈاکو ہوا کرتے تھے، ڈاکوں کے سردار ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ آگے چل کر بزرگوں کے بہت بڑے عہدے کے اوپر فائز ہوئے بزرگی میں. جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ توبہ کر لیں تو اس کا راستہ اللہ پاک نے اس طرح بنا دیا کہ کنویں کے اوپر لڑکیاں پانی بھرنے آیا کرتی تھیں. ان میں ایک بڑی خوبصورت لڑکی تھی، دیکھا تو دل دے بیٹھے اور سوچا کہ میرے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، آج رات کو اس کو اٹھا لوں گا. اس کا گھر دیکھ لیا اور رات کے اندھیرے میں، اس زمانے میں بجلی تو ہوتی نہیں تھی، رات کے اندھیرے میں ادھر گھر گئے، جا کے آہستہ سے دیوار پھلانگ کے اندر کودے. اب پتہ نہیں کہ لڑکی کس کمرے میں ہوتی ہوگی. تو ایک کمرے میں دیکھا کہ ایک دیے کے اندر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، سفید ریش، بزرگ ہستی، اور وہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو اس طرح سے پردہ غیب سے انتظام فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتے کو بھیج کر یہ کام کرا دیتے ہیں. تو وہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور یہ دیکھ کر وہاں کھڑے ہو گئے. انہوں نے جو آیت پڑھی تو وہ آیت ان کے لیے ہدایت کا باعث بن گئی. وہ پڑھ رہے تھے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ لوگ اللہ کا ذکر سن کر ڈر جائیں؟ وہیں سے بس دل پر چوٹ لگی اور کہتے ہوئے بھاگے، بلا 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 بلا، بے شک کیوں نہیں، بے شک کیوں نہیں، بے شک کیوں نہیں، اور بھاگ لیے. اس کے بعد توبہ کر لی، اور اب توبہ تو کر لی لیکن مال و دولت دنیا بھر کا لوٹا تھا. اپنے ساتھیوں سے بھی کہہ دیا میں نے توبہ کر لی ہے، تم بھی توبہ کر لو. گلی گلی کوچے کوچے پھرتے ہیں، مجھ سے معاوضہ کر لو، معاملہ کر لو، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت آپ لوگوں کو ستایا وغیرہ. حتیٰ کہ ایک موقع پر قاضی صاحب کے پاس بھی پہنچ گئے، کٹہرے میں کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ قاضی صاحب میرے بارے میں فیصلہ کیجئے. انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں فضیل بن عیاض، بہت مشہور تھے، ایسے مشہور کہ ان کا نام سن کے پسینہ چھوٹتا تھا اور پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی تھی. قاضی صاحب کو بھی پسینہ چھوٹ گیا. انہوں نے کہا بھائی کوئی تمہارا مدعی پیدا نہیں ہوا تو ہم بھی تمہیں کیا کہیں، جاؤ یہاں سے. بہرحال قاضی صاحب نے بھی جان چھڑائی، اور اس کے بعد یہ اس طرح سے پھرتے پھراتے آخر میں ایک یہودی، اس کا انہوں نے مال لوٹا تھا، تو اس نے کہا کہ ہاں تم نے میرا بہت مال لوٹا ہے، میں تمہاری جان کہاں چھوڑوں گا، تم سے بدلہ لوں گا، مال لوں گا، اور یہ ان کے پڑے رہے پریشان ہو کر. تو اس نے کچھ شرطیں رکھی. اس شرطوں کے اندر ایک شرط تو یہ تھی کہ تم، ایک ٹیلا تھا ریت کا، ایک میدان میں پڑا تھا، اس ٹیلے کو اس میدان سے اٹھا کر اس میدان کے اندر ڈال دو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بعد میں بات کروں گا. بہرحال وہ تو کہہ کر چلا گیا، اور کپڑا بچھا کر نماز پڑھی اور روئے گڑ گڑائے کہ یا اللہ میں تیرے لیے توبہ کر رہا ہوں، تو بڑا قدرت والا ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، ہوا کو حکم دے دے وہ ادھر سے ادھر ڈال دے. بہرحال اللہ پاک نے اتنا ان کی لاج رکھی کہ ہوا کو حکم دیا، چیلا جو تھا اس میدان سے اس میدان میں آ گیا. یہودی آیا دیکھ کر بڑا حیران ہوا. اس نے یہ کیا، ایک ترکیب اور کی تھی کہ ایک تھیلی میں ریت بھر کر اور تاپ کے اندر رکھ دی تھی، اور یہ سوچا تھا کہ میں ان کو کہوں گا کہ یہ تھیلی میری اشرفیوں کی اٹھا لاؤ، جب وہ لے کر آئیں گے اور میں اس کو الٹی کروں گا تو ظاہر ہے ریت میں سے ریت ہی نکلے گا، جس میں جس برتن میں جو ڈالیں گے وہی نکلے گا، تو ریت ہی نکلے گا. میں کہوں گا تم بڑے منحوس ہو کہ تم نے ہاتھ لگایا میری اشرفیوں کو مٹی بنا دیا. لیکن یہ پتہ نہیں کہ اللہ میں ان کے ساتھ ہے، اللہ میں لاج رکھنے والے ان کی. اب جو وہ تھیلی لے کر آئے، دیکھا، کھولی تو کھن 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 اشرفیاں نکل گئی. تو وہ بڑا پریشان ہوا، بہت حیران ہوا، اور بالآخر اس نے کہا کہ فضیل اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے. ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا کلمہ پڑھائیے، مجھے اسلام سچا مذہب ہے اور آپ بھی سچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی لاج رکھی کہ آپ کی میرے مٹی کی اس کو اللہ پاک نے اشرفیاں بنا دی. بار کیف اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ ہی قدرت والے ہیں زبردست. پھر یہ بزرگوں سے وابستہ رہے بڑے اونچے مقام پر گئے، اور اس کے بعد جب دنیا سے جا رہے تھے مکہ مکرمہ میں رہتے تھے. دو بیٹیاں تھیں، ایک بیوی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں میرے جانے کے بعد. جبل ابو قبیس پر چڑھ جانا اور اللہ سے فریاد کرنا، اے اللہ فضیل کو تو آپ نے لے لیا، اب ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کچھ انتظام فرمائیے. اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا، وہی کارساز مطلق ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ یہ تینوں پھر حضرت فضیل کے انتقال کے بعد، ان کی تدفین کے بعد، جبل ابو قبیس آپ حضرات نے سنا ہوگا، جہاں آج کل حرم شریف کے بالکل متصل بادشاہ کا محل ہے، شہزادوں کے محل ہے، وہ پہاڑ ہے، بہت اونچا پہاڑ، وہ تھا جبل ابو قبیس. تو اس پر چڑھ کر انہوں نے یہ فریاد کی، اور فریاد کرتے درمیان میں ہی آوازیں آنے لگیں کہ کوئی اوپر چڑھتے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں. باہر کیف تھوڑی دیر میں آدمی اوپر پہنچ گئے اور بڑی عزت اور احترام سے پیش آئے، اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں آپ کے لیے یمن کے بادشاہ نے بھیجا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو عزت اور احترام کے ساتھ یمن لے کر چلیں. اور اس کے بعد پھر وہ بہت احترام سے لے کر گئے. تو حضرت کی جو پیرانی صاحبہ، اہلیہ صاحبہ تھیں، وہ تو رہی وہاں بہت ٹھاٹ سے، اور دونوں صاحبزادیاں جو تھیں ان کو انہوں نے اپنے صاحبزادوں کے ساتھ میں بیا لیا. اس طرح سے اللہ پاک نے کفالت کا سارا انتظام فرما دیا، اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو جگہ جو ملی ہے جنت المالا میں، اس حصے کے اندر ملی ہے جہاں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آرام فرما ہے. وہ خصوصی حضرات کا حجیرہ ہے، بالکل آخر میں ہے، اونچائی پر ہے، اور اس میں جالی لگا رکھی ہے. ام المومنین کی قبر شریف کے سامنے نظر آتی ہے، اس میں اور چند قبریں ہیں، خاص خاص حضرات اس میں آرام فرما ہے. تو ان خاص لوگوں میں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں، جب چاہتے ہیں دل پلٹ دیتے ہیں، اچھے حالات کر دیتے ہیں، اپنے نیک بندوں میں داخل اور شامل فرما لیتے ہیں. ہم گناہگاروں کو بھی وہ معاف کر دیں اور اپنے نیک بندوں میں داخل فرما لیں تو کیا بات ہے. بہرحال یہ دنیا جو ہے دنیا ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے انسان کی، لیکن اس میں ہائے ہائے کر کے وہ اپنے لیے بہت کچھ دنیا جمع کرتا ہے لیکن وہ دوسروں کے لیے چھوڑ جاتا ہے. جیسا کہ ابھی آپ حضرات نے سن لیا کہ وارثوں کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا ہے, حلال حرام کی بھی فکر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اپنے نیک بندوں میں داخل اور شامل فرمائے, اس کا کرم ہو جائے, اسی پر اتفاق کرتا ہوں. باقی یار زندہ تو بس باقی انشاءاللہ آئندہ. ایک پرچہ ہے, محمد مصباح بیمار ہیں, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ مکتملہ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك وحبيبك وخليلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك وحبيبك وخليلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.